الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد نحوه، وحدثنا إسحاق بن موسى قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعلین مبارک یعنی جوتوں مبارک کا تذکرہ چل رہا ہے. اسی سلسلے میں یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے کھاوے. کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ داہنا ہاتھ استعمال کرے، یہ آگے آئے گا کھانے کے سلسلے میں. اور اس سے بھی منع فرمایا کہ آدمی ایک جوتا پہن کر چلے، ایک جوتا پہنا اور ایک پاؤں خالی رکھا، یہ ممانعت جو ہے جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا یہ کراہت تنزیہی ہے. بظاہر اس میں گویا آدمی اپنی صورت بگاڑ رہا ہے، ایک جوتا پہنا ہو ایک نہ پہنا ہو، ایک قسم کی جو ہے بدتمیزی سی معلوم ہوتی ہے اور اس طرح وقار کے خلاف بھی ہے. وقار اور سنجیدگی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی یا تو دونوں جوتے پہنے یا دونوں کو نکال دے، اور ایک کو پہنا ایک کو چھوڑ دیا تو اس نے ایک جس کو پہنا ہے اس عضو کو دوسرے پر ترجیح دینا بھی لازم آتا ہے بلا وجہ. بہرحال اس کی ممانعت کی کئی وجہیں بتلائی گئی ہیں. ظاہریہ جو ہیں وہ اس کو حرمت پر محمول کرتے ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک یہ جو ہے وہ کراہت ہے تنزیہی. حدثنا قتیبة عن مالک ابن انس و اخبرنا اسحاق بن موسیٰ قال اخبرنا معن قال اخبرنا مالک عن نبی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا تعالى احدكم فليبدأ باليمين وَإِذَا نَزَا فَلْيَبْدَا بِالشِّمَال. فلتكن اليمنى اولهما تنال واخرهما تنزو. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جوتا پہنے تو دائیں طرف سے شروعات کرے. پہلے بھی بتلا دیا گیا تھا کہ وہ تمام کام جو آدمی کے لیے شرف اور زینت کا سبب ہیں ان میں دائیں طرف سے ابتدا کرنے کا حکم دیا گیا. جوتا آدمی کے پاؤں کے حق میں ایک زینت کی حیثیت رکھتا ہے, اس لیے اس کو پہننے میں پہلے دائیں پاؤں کو پہنیں گے اور پھر بائیں پاؤں کو. وَإِذَا نَزَا فَلْيَبْدَ بِالشِّمَالِ, اور جب نکالے تو بائیں پاؤں کا جوتا پہلے نکالے. گویا فَلْتَكُنِ يُمْنَا أَوَّلَهُمَا تُنَالُ, دایاں پاؤں پہلے اس میں جوتا ڈالا جائے گا اور آخر میں نکالا جائے گا. یہ سنت طریقہ یہی ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح جوتا پہنتے اور نکالتے تھے. جب تک کہ آدمی اس چیز کا اہتمام نہیں کرتا وہاں تک یہ چیز حاصل ہوتی نہیں. اکثر آپ دیکھیں گے عجیب معاملہ ہے, شیطان آدمی سے ایسا الٹا ہی کرواتا ہے. پہننے میں آپ دیکھیں گے تو پہلے الٹا پہنیں گے آدمی, سیدھا پھر سیدھا. نکالنے میں پہلے سیدھا نکالے گا اور پھر الٹا. جب تک کہ کوئی آدمی پورے اہتمام اور فکر مندی کے ساتھ جب اس پر عمل نہیں کرتا وہاں تک یہ چیز حاصل ہوتی نہیں. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی بتایا ہے کہ آدمی بواسیر سے محفوظ رہتا ہے. حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنی قال اخبرنا محمد بن جعفری قال اخبرنا شعبتو قال حدثنا اشعث بن ابی الشعثاء عن ابی عن مسعود عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وعنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن ما استطاع فی تنعله وترجله وطهوره. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں تک ممکن ہو حتی الوسع دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے, جوتا پہننے میں بھی اور کنگھا کرنے میں بھی اور پاکی حاصل کرنے میں یعنی وضو اور غسل میں بھی. جو دو آزاد دو دو ہیں اس میں پہلے دائیں کو پھر بائیں کو. تو جب تک کہ کوئی ضرورت ایسی بلا پریشانی ہے کہ نہ وہاں تک تو آپ اسی طرح اہتمام سے کرتے تھے. اگر بائیں طرف سے شروعات کرنے کی کوئی ضرورت لاحق ہو کوئی مجبوری تو بات دوسری ہے. حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس ابو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال كان لنار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبالان وابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما واول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله تعالى عنه. یہ پہلے بھی آ چکی روایت شروع باب میں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین مبارک یعنی آپ کی جو چپلیں تھیں ان میں دو تسمے تھے, آگے دو پٹیاں تھیں. تو جو ایک کو تو آپ جو ہے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والے انگلی کے بیچ میں ڈالتے تھے, دوسری بیچ والی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کے درمیان ڈالا کرتے تھے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو چپل تھے ان کے بھی اسی طرح دو تسمے تھے. کہتے ہیں سب سے پہلے ایک تسمہ استعمال کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, انہوں نے پھر ایک تسمے والی چپل سب سے پہلے استعمال کی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دو تسماں کوئی ضروری اور واجب نہیں ہے. باب ما جاء فی ذکر خاتم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ باب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگوٹھی کے بیان میں. انگوٹھی جو ہے پہلے زمانے میں یہ انگوٹھی جو ہے وہ مہر کے طور پر استعمال کی جاتی تھی. آج کل جو ربر اسٹیمپ ہوتا ہے تو پہلے زمانے میں انگوٹھی ہی کے اوپر نام کنڈا کیا جاتا تھا اور اسی کو خطوط کے اندر اخیر میں یا خط بند کرنے کے بعد اس کی بند کرنے کی جگہ کے اوپر جہاں سل لگتا ہے وہاں بطور مہر کے استعمال کیا جاتا تھا. بعد میں تو پھر ابھی انگوٹھی انگوٹھی رہ گئی اور وہ ربر اسٹیمپ آ گیا اس کی جگہ پر. بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی انگوٹھی بنوائی سن ہجری 6 یا 7 میں. سن ہجری 6 میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور مکہ کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیا اور اس موقع پر ان کے ساتھ جو صلح ہوئی اور اس صلح میں یہ طے ہوا کہ اس سال تو یہیں واپس جائیں گے عمرہ نہیں کریں گے, آئندہ سال انہی دنوں میں آ کر عمرہ کیا جائے گا. اس صلح میں گویا یہ صلح 10 سال کے لیے کی گئی تھی. تو جب وہاں مکہ مکرمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے مدینہ منورہ یہ سن ہجری 6 کے اواخر میں, اس لیے کہ حدیبیہ کے لیے آپ ذوالقعدہ کے پہلے چاند کو تشریف لے گئے تھے اور وہاں قیام 20-25 روز رہا اور واپسی ذوالحجہ کے شروعات میں ہوئی تھی. تو یا تو سن ہجری 6 کے اواخر میں یعنی ذوالحجہ میں یا سن ہجری 7 کے اوائل میں یعنی محرم یا سفر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی. وہ اس سے پہلے آپ نے انگوٹھی کی ضرورت محسوس نہیں کی. اور جیسا کہ آگے روایت آئے گی کہ جب مکہ مکرمہ سے آپ واپس تشریف لائے اور صلح کی وجہ سے اب مکے والوں کی طرف سے حملے کا کوئی اندیشہ نہیں رہا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان اسلام کی دعوت کے سلسلے میں جو ہے آگے بڑھتے ہوئے دنیا کے مختلف بادشاہوں کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اسلام کی دعوت کے خطوط روانہ کیے. تو جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطوط بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت آپ کو بتلایا گیا کہ یہ عجم کے جو بادشاہ ہیں ایسا خط جس کے اوپر مہر نہ ہو وہ اس کو قبول نہیں کرتے. تو بہرحال جب آپ کو یہ چیز بتلائی گئی تو اس ضرورت کے پیش نظر آپ نے انگوٹھی بنوائی تاکہ مقصد پورا ہو. وہ اس سے پہلے آپ نے انگوٹھی بنوانے کی ضرورت محسوس نہیں کی. اب یہ انگوٹھی جو ہے اس کے پہننے کا کیا حکم ہے؟ بعض حضرات تو مطلقاً اس کو سنت قرار دیتے ہیں. ہر کسے آدمی کی ہر کس و ناکس جو بھی پہننا چاہے, چاہے اس کا تعلق کسی حکمران طبقے سے ہو یا نہ ہو, یعنی اس کو بطور مہر کے اس انگوٹھی کی ضرورت پیش آتی ہو یا نہ آتی ہو. اس لیے کہ بعض تو وہ لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جن کو جو ہے کسی نہ کسی حیثیت سے حکمرانی کا کوئی شعبہ ملا ہوا ہے, حاکم خود ہے یا وہ قاضی ہے یا مفتی ہے, اور اس کو ضرورت پیش آتی ہے مہر لگانے کی. اس لیے کہ اس مہر کے بغیر وہ فیصلہ یا یہ جو ہے عام طور پر لوگوں میں جاری ہوتا نہیں ہے. تو اگر بادشاہ وقت ہے, حاکم ہے, قاضی ہے یا جو ہے مفتی ہے تو ان کو تو مہر کی ضرورت پیش آتی ہے, لیکن ان کے علاوہ باقی جو لوگ جو ہیں ان کو مہر کی ضرورت پیش آتی نہیں ہے. تو یہ سنت ہونا انگوٹھی کا جو مہر کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ کس کے حق میں؟ تو بعض حضرات تو اس طرف گئے ہیں کہ سبھی کے لیے یہ سنت ہے, चाहे उसको इसके इस्तेमाल की जरूरत पेश आती हो या ना आती हो। जबकि दूसरी जमात इस तरफ गई है कि बादशाह और काजी और मुफ्ती, यानी वो लोग जिनको अपने मनसब के पेश नजर अपने ओहदे की वजह से इसके इस्तेमाल की जरूरत पेश आती है, उनके अलावा उनके लिए तो जायज, उनके लिए तो सुन्नत, उनके अलावा दूसरों के लिए उसका इस्तेमाल करना मकरूह है। जबकि अहनाफ के यहाँ, जैसा कि अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि हाकिम है, काजी है, मुफ्ती है, यानी वो लोग जिनको अपने मनसब और ओहदे के पेश नजर इसको इस्तेमाल करने की जरूरत पेश आती है, उनके हक में तो सुन्नत है और दूसरे लोगों के हक में जायज है, खिलाफ़ अवला, बेहतर यह है कि वो इस्तेमाल न करें। इसलिए कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सन हिजरी 7 तक, जैसा कि अभी आपको बतलाया गया, उसको बनवाया नहीं था, जब जरूरत पेश आई तब आपने बनवाया जरूरत के पेश नजर। और वैसे अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बादशाह के अलावा को अंगूठी इस्तेमाल करने की ममानात फरमाई, और उसकी अबू दाऊद शरीफ की इसी रिवायत की वजह से, जैसा अभी बतलाया, बाज़ लोग इस तरफ गए हैं कि हाकिम के अलावा दूसरे के लिए इस्तेमाल करना मकरूह है, लेकिन दूसरी रिवायतें, ये तो अबू दाऊद शरीफ की एक रिवायत है, उसके अलावा और बहुत सारी रिवायतें हैं जिनमें हाकिम और काजी के अलावा दूसरे लोगों के लिए भी उसके इस्तेमाल की इजाज़त है, और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा को अंगूठी इस्तेमाल करते हुए देखा और आपने उनको मना नहीं फरमाया। तो बहरहाल इन रिवायतों की वजह से दूसरों के लिए वो जायज तो है, अलबत्ता खिलाफ औला है, पसंदीदा नहीं, जरूरत नहीं तो उसको इस्तेमाल न किया जाए। और फिर जो है ये अंगूठी जो है, ये मर्दों के लिए चांदी की अंगूठी की इजाजत दी गई, बशर्ते कि वो एक मिसकाल से कम हो, एक मिसकाल या उससे कम, उससे ज्यादा ना हो। एक मिसकाल जो है वो 4 ग्राम और 374 मिलीग्राम का होता है, 4.374 ये जो है ग्राम का एक मिसकाल होता है, उतने वजन या उससे कम की हो तो जायज है, उससे ज्यादा चांदी की अगर होगी तो मर्द के लिए उसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। और मर्द के लिए एक ही अंगूठी बैक वक्त एक ही अंगूठी इस्तेमाल की जाएगी, और एक नग वाली, एक अंगूठी में 2 नग हो वो भी मर्द के लिए जायज नहीं। औरतों के लिए एक से ज्यादा क्या 10 अंगूठियां पहने, उनको तो ये जो इजाजत मिली है जेवर के तौर पर मिली है, मर्द को जेवर के तौर पर इजाजत नहीं है। इसलिए मर्द के हक में बाद मर्दों को देखा होगा कई कई अंगूठियां पहनते हैं, तो वो सही नहीं है, वो एक और वो भी जैसा कि अभी बताया एक मिसकाल या उससे कम वजन की होनी चाहिए। तो ये मर्दों के हक में बतलाया गया है। और चांदी की अंगूठी जमहूर के नजदीक जो है वो लोहे और पीतल वगैरह की अंगूठी अगर है तो अनाब के नजदीक इसका पहनना जायज नहीं है, सिर्फ चांदी की पहन, औरतें चांदी और सोने की पहन सकती है, औरतों के लिए भी लोहे को तो अनाब में से बहुत सोने अक्सर मशाइख ने मकरूह करार दिया है, बाद में इजाजत दी है। ऐसे औरतें चांदी और सोने के अलावा दूसरे धात के जेवर इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अंगूठी चांदी और सोने के अलावा की इस्तेमाल न करें। दसना कुतुबतुन सईदिन वगैरह वाहिदिन अब्दिल्लाहिन वाबिन अन्यू सानिन शहाबिन अनासिन मालिकिन रिदियल्लाहु ताला अन्हु अन्हु قال كان خاتم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ جو تھا وہ حبشی تھا۔ مدینہ حبشی ہونے کا کیا مطلب؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ جو نگ اندر لگایا گیا تھا وہ جس گویا وہ اس کا تھا عقیق وغیرہ کا, وہ سیاہ رنگ کا, حبش حبشیوں کا رنگ کالا ہوتا ہے, وہ کالا تھا اس لیے اس کو حبشی کہا. اور بعضوں نے کہا کہ یہ حبشی طرز کا تھا, حبشی انداز کا بنا ہوا تھا اس لیے اس کو حبشی کہا گیا. حدثنا قتیبة قال اخبرنا ابو عوانة عن ابي بشر ان نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. قال ابو عيسى ابو بشر اسمه جعفر بن ابي وحشية. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی, بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مہر لگانے کے کام میں تو استعمال کرتے تھے لیکن پہنتے نہیں تھے. اب دیکھو یہاں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں پہنتے نہیں تھے, تو حالانکہ بہت ساری روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انگوٹھی پہننا آیا ہے, اور یہاں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں پہنتے تھے, تو اب اس کو جن روایتوں میں پہننے کا تذکرہ ہے وہ اور اس میں نہ پہننے والی بات کہی گئی, دونوں میں بظاہر تعارض اور مخالفت معلوم ہوتی ہے. تو بعضوں نے تو اس کا مطلب یہ بیان کیا پہنتے نہیں تھے, یعنی ہمیشہ نہیں پہنتے تھے. آپ اس انگوٹھی کو ابن عمر کی روایت جو پہننے کی نفی کی گئی ہے وہ ہمیشہ پہننے کی نفی کی گئی, اور بعض حضرات نے یوں کہا کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو انگوٹھیاں تھیں. اب یہ ابن عمر والی روایت میں جس انگوٹھی کا تذکرہ ہے کہ آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنائی جس سے آپ مہر لگانے کا کام کرتے تھے اور پہنتے نہیں تھے, تو دو انگوٹھیاں تھیں, ایک وہ جو مہر لگانے کے کام میں استعمال ہوتی تھی اس کو آپ پہننے میں استعمال نہیں فرماتے تھے, اور دوسری وہ جو پہننے کے استعمال میں آتی تھی اس سے مہر لگانے کا کام لیا نہیں جاتا تھا. یہ بعض حضرات نے ان دونوں روایتوں میں یہ تطبیق دی ہے, اور حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب نے ولی اللہ عمر قدر فرماتے ہیں کہ پہنتے نہیں تھے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر وقت پہنتے نہیں تھے. ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں انگوٹھی بنوائی تو آپ ہمیشہ پہنتے تھے مستقل, لیکن ایک مرتبہ نماز کے دوران آپ کی نگاہ اس انگوٹھی کے اوپر پڑی اور ذرا سی توجہ نماز سے ہٹی تو اس کے بعد آپ نے اس کو نکال دیا, اور اس کی وجہ سے نہیں پہنتے تھے بعد میں نماز میں, اور بہت ضرورت کے وقت کہیں استعمال میں لائے اور اس وقت پہننی پھر نکال دیا کرتے تھے. تو گویا یہ جو ہمیشہ پہننے کا جو معمول تھا وہ نماز میں نگاہ پڑھنے کے بعد ذرا سی توجہ ہٹنے کی وجہ سے اس کو ختم کر دیا آپ نے, اس لیے کہ ضرورت کی. دیکھو ایک تو بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضرورت کی ہوتی ہیں جن کو مطلقاً نہیں چھوڑا جا سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جو ہے ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو ہے قریشی صحابی تھے مہاجری, انہوں نے منقش یمنی چادر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہدیے میں پیش کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور اس کو پہن کر آپ نماز ادا کر رہے تھے. نماز کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس چادر کے نقش و نگار پر پڑی, ذرا سی دیر کے لیے آپ کی توجہ نماز سے ہٹی, سلام پھیرتے آپ نے اس چادر کو ایسا نکالا جیسے کوئی ناپسندیدہ چیز آدمی اپنے جسم سے اتارتا ہے, اور کہا کہ بھئی یہ ابو جہم کو واپس کر دو, یہ ان کی چادر, اس لیے مجھے بھی نماز کی طرف سے غافل کر دیا تھا, اور ان کی جو سادہ چادر ہے امبجانیہ کھیس جس پر نقش و نگار نہیں ہوتا ہے وہ لے آؤ. اور یہ بھی اس لیے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس منقش چادر اور اس ہدیے کو جو واپس کر رہے تھے, تو چونکہ حضرات صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق اور محبت تھی اس کے پیش نظر آپ کو یہ ڈر محسوس ہوا, اندیشہ محسوس ہوا کہ وہ چادر واپس جائے گی تو پتہ نہیں ان کے دل پر کیا گزرے, वो ये समझेंगे कि मेरा कोई कसूर हुआ क्या हुआ, उनके हक में तो ये आपसी जो है सुहाने रूल बन जाएगी, तो उनको कोई गलत फहमी न हो, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी जगह पर सादा चादर मंगवाए ताकि उनको एहसास हो कि ये मेरे किसी कसूर की वजह से नहीं है, कोई किसी और वजह से वापस किया जा रहा है। लेकिन चूंकि वो चादर उसकी जगह पर दूसरी चादर पहनी जा सकती थी, इसलिए आपने उसको निकलवा दिया। और यहाँ तो अंगूठी थी, दूसरी अंगूठी कहाँ बनवाते, इसलिए आपने जो है उसको पहनना कम कर दिया। जरूरत की चीज थी, इसलिए बिल्कुल यह खत्म नहीं किया। हदसना महमूद बिन गैरान قال اخبرنا حفص بن عمر بن عبيد هو التنافسي قال اخبرنا زهير بن ابو خيثمة عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة وفصه منه. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا، نگینہ انگوٹھی جو اس کا حلقہ ہوتا ہے رنگ، اور بیچ میں جہاں نگ لگایا جاتا ہے چوڑا حصہ تھوڑا سا ہوتا ہے اس کو فص بولتے ہیں۔ تو ابھی ایک روایت اوپر آئی، اس کا نگینہ حبشی تھا، یعنی وہ جو عقیق تھا وہ حبشہ سے لایا گیا تھا، اور یہاں کہتے ہیں کہ وہ نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا بظاہر دونوں۔ تو اس کے متعلق بعضوں نے تو کہا کہ بھائی جیسے امام بیہقی رحمتہ اللہ علیہ کہ دو انگوٹھیاں تھیں، ایک تو یہ جس کا نگ جو تھا چاندی ہی کا تھا، دوسری کوئی چیز نہیں تھی، اور ایک وہ جس کا نگ عقیق کالے رنگ کا تھا حبشی جس کو کہا گیا۔ اور بعضوں نے کہا کہ حبشی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حبشی طریقے سے تھا چاندی کا، لیکن بناوٹ اس کی حبشیوں والے انداز کی تھی، یا اس کا بنانے والا حبشی تھا اس لیے اس کو حبشی کہا گیا۔ تو دونوں گویا ایک ہی چیز ہوئی، الگ الگ نہیں۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ نہیں، کیا جیسے کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ متعدد انگوٹھیاں تھی، تو اس لیے وہ الگ تھی یہ الگ تھی۔ حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي قال اخبرني قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى العجم قيل له ان العجم لا يقبلون الا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فَكَانِ أَنظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي كَفِّهِ۔ وہی بات جو شروع میں آپ کو بتلائی گئی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عجم کے بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ کو بتلایا گیا یہ عجمی حکمران جو ہے ایسا خط جس کے اوپر مہر لگی ہوئی نہ ہو، سل نہ ہو، اس کو قبول کرتے نہیں۔ تو اس کی وجہ سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی مہر لگانے کے واسطے، اور وہ چاندی کی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فکانی انظر الی بیاضہ فی کفیہ، گویا کہ میں اس انگوٹھی کی سفیدی اور چمک کو جو آپ کی ہتھیلی میں پہنے ہوئے تھے آپ ابھی دیکھ رہا ہوں، یعنی گویا ابھی بھی وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس کو اس واقعہ کا واقعہ اپنے دل ذہن میں دل و دماغ میں تازہ ہے، اس تازہ ہونے کو مطلب جیسے بات کریں ابھی تک وہ آواز میرے کان میں ہے، گویا میں سن رہا ہوں، ایسا بولتے ہیں ابھی تک وہ منظر وہ سین میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو کسی چیز کے اچھے یاد ہونے کو بتلانے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مولانا ریحان کے لیے دعا کی دے، اللہ تعالیٰ صحت دے عافیت دے۔ جب اذان شروع ہو تو یہ دعا پڑھیں، مرحباً بالقائلین عدلاً، مرحباً بالصلاة اہلاً وسہلاً۔ اس دعا کی فضیلت میں 2 کروڑ نیکیاں، 2 کروڑ گناہ معاف، 2 کروڑ درجات۔ اب اس کی تحقیق کرنی پڑے گی. بھائی مجھے یاد نہیں بعض لوگ اس کے الگ الفاظ کی کوئی روایت جو ہے سیوطی کی جامع صغیر کے حوالے سے بیان کرتے ہیں, لیکن اس کو بھی ضعیف کہا گیا ہے. کھانا کھانے کے بعد پانی پینا خلاف سنت ہے, اس کو خلاف سنت تو نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر پیتے نہیں تھے, باقی پینا خلاف سنت نہیں کہا جائے گا. پینے کا بھی ثبوت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پینا یہ بھی ثابت ہے. محمد عزیز کی طبیعت ٹھیک نہیں, ویلنٹیئر پر وینٹیلیٹر پر رکھا ہے, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. مولانا شیر علی صاحب بیمار ہیں, اللہ ان کو صحت دے عافیت دے. حضرت مولانا زبیر صاحب بھی بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیں. اور بھی بہت سے احباب بیمار ہیں. جو عورت عدت میں ہو تو غیر محرم سے بات کر سکتی ہے فون پر. بھائی غیر محرم سے تو بات عدت میں ہونے نہ ہونے پر موقوف نہیں ہے, عدت میں ہو کے نہ ہو بلا ضرورت غیر محرم سے بات کرنا عورت کے لیے جائز درست نہیں. آج کل لوگ اس سے بات کرنا اس سے دیکھنا, حالانکہ یہ کوئی عدت کا حکم نہیں ہے, تو ایک عورت کے لیے بحیثیت عورت کے ایک اجنبی مرد کا کسی اجنبی عورت کے ساتھ بات کرنا چاہے فون پر ہو یا بلا پردہ ہو ہم ہر وقت کیا ہے ممنوع ہے, اس میں عدت کی کوئی قید نہیں ہے. عالمہ آپا کا بیان موبائل میں سن سکتے ہیں یا نہیں؟ موبائل میں رکھ سکتے ہیں, رکھ سکتے ہیں. سننے والا عورت کی آواز مرد نہ سنے, کبھی اس میں دوسرا شہوت کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, عورتیں سنیں تو ان کے لیے گنجائش ہے. عبدالعزیز بھائی لڑکے والے کی عورت بیمار ہے, شفا اللہ صحت عطا فرمائے. مغرب میں اذان نے 10 منٹ باقی ہوئے تو وقت عصر میں نماز پڑھی شکا گیری اتوا قضا پڑھنی پڑشے. مغرب کی نماز کو 10 منٹ کیا 2 منٹ میں بعد غروب سورج غروب ہو رہا ہو تو ابھی اس دن کی عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنی چاہیے, قضا نہ کرے پڑھ لے اس دن کی, دوسری کوئی نہیں, کل والی عصر کی نہیں یا اور کوئی فرض نماز کی قضا وضا نہیں, اس دن کی. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے, تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما, تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما, تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما, دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما, تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما, ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما, ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا, ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں نصیب فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما. اے اللہ، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی اللہ پوری پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں جہاں کہیں بھی اللہ مسلمانوں پر مظالم ڈائے جا رہے ہیں، ان کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، خاص طور پر برما میں. اے اللہ، وہاں کے مسلمان اے اللہ خوف و ہراس میں مبتلا ہیں. اے اللہ، ظالموں کی سازشوں کو ناکام کرتے ہوئے ان کے حوصلے پست کر کے مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند فرما. ان کی ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما کر امن و امان کی فضائیں قائم فرما. پورے عالم میں اے اللہ امن و امان کی فضائیں قائم فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما کر مسلمانوں کے اجتماعی ملی مسائل کا حل فرما دے. اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ، یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك.